Fatiha.
خطاب کر رہے تھے تو بچے نے کہہ دیا, ہوتا ہے, بہرحال انسان ہے,
الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کو لفظ نشر مرتب کہا جاتا ہے ہمارے یہاں پہ. کہ مثال کے طور پہ میں کہوں ایک لڑکا اور ایک لڑکی، مثال کے طور پر مذکر و مؤنث کا نام لوں، لیکن ان کی صفت میں پہلے میں نے مذکر کہا تھا بعد میں مؤنث کہا، لیکن صفت آئی تو پہلے میں نے مؤنث کی صفت بیان کی اور بعد مذکر کی صفت بیان کی، اس کو کہتے ہیں لفظ نشر غیر مرتب. یعنی جب مذکر آیا ہے تو پہلے صفت بھی مذکر آنی چاہیے، اور جب مؤنث آیا ہے تو اس کی صفت بعد میں بیان کینی چاہیے. اگر مذکر پہلے ہو اور مؤنث کی صفت بعد میں پہلے آ جائے اور مؤنث بعد میں ہے لیکن اس کی صفت پہلے آ جائے تو اس کو لفظ نشر غیر مرتب کہا جاتا ہے. جب ہم خطاب کر رہے تھے تو ہوتا ہی کہ بعض اوقات تو اپنے سامعین کو بھی چیک کرنا پڑتا ہے کہ ساتھ ساتھ ہے یا نہیں. تو میں نے کہا مولا کائنات نے اپنی زندگی میں چار جنگیں لڑی ہیں، جو نوجوان مجھے چار جنگوں کے نام بتائے گا اس کو میں 100 روپے انعام دوں گا. چار جنگیں مولا کائنات نے لڑی ہیں، اور جو بچہ ترتیب سے ان کے نام بتائے گا میں اس کو 100 روپے انعام دوں گا مجلس کے بعد. کوئی نہیں آیا. ایک صاحب آئے کہتے ہیں مولانا آپ کو چاہیے تھا کہ آپ بیان کر دیتے، آپ نے چار جنگوں کا تذکرہ تو کیا ہے لیکن آپ نے ان کے نام نہیں بتایا. دیکھیں میں نے کہا میں مقام بیان میں نہیں رہتا، وہ جو فرمائیے گا. میں ایک مثال دے کر گزرنا چاہ رہا تھا اور دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کون کون میرے ساتھ، میں مقام بیان میں ہوتا، میرا موضوع ہوتا تو میں اس کی تفصیل بھی بیان کرتا، اس کی ترتیب بھی بیان کرتا، ان کے اسماء کا بھی ذکر کرتا. کچھ دن بعد صاحب خانہ کے بچے کا فون آیا، جو شاید 13 یا 14 برس کا تھا. کہہ لیا مولانا میرے پاس ایک کتاب رکھی ہے کہ جس میں در حقیقت 3 جنگوں کا تذکرہ، یہ چوتھی جنگ کون سی ہے؟ اب شاید پوری مجلس، بعد اوقات انسان کہیں جاتا ہے مجلس پڑھنے کے لیے لیکن بعد معلوم ہوتا ہے شاید پوری مجلس ایک انسان یا دو انسان یا ایک عزادار یا دو عزادار کے لیے تھی. تو میرے خیال سے پوری مجلس جو میں نے پڑھی تھی وہ شاید 14 سال کے بچے کی سمجھ میں آئی، باقی کسی کی سمجھ میں نہیں آئی. صاحب ہوا کر کے چلے گئے، کہیں گے مولانا میرے سامنے کتاب ہے، ذرا یہ تو بتائیے آپ نے چار جنگوں کا تذکرہ کیا، کون سی جنگ ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا میں تو یہی تو چیک کرنا چاہ رہا تھا، کوئی تو آتے مجھ سے مولانا چوتھی مجلس کون سی تھی، چوتھی جنگ کون سی تھی کہ جس کا آپ نے ذکر کیا؟ مولانا نے تو 3 جنگ لڑی ہیں. اب چونکہ سنا کے سن کر دیا گیا تھا، جو کچھ بھی پڑھ کے چلا جائے ہماری قوم ہضم کر لیتی، اسی لیے کہتا ہوں کہ سن کر دیا ہے. تو میں نے بتایا بیٹا 3 جنگیں تھیں جو فلاں فلاں گروہوں سے امیر مومن لڑی، چوتھی جنگ تو میں نے خود ایجاد کی تھی، اور یہ پوچھنا چاہتا کہ کون کون میرے ساتھ ہے. اس کی فکر میں نے مثال دی اس کو، میں نے کہا جیسے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا، اب آپ آگے کی کتابیں کھولیں جناب عیسیٰ کے والد کا نام کیا تھا، جناب عیسیٰ کے والد تھے ہی نہیں تو نام کہاں سے ہوگا. تو یہ ایسی بات ہے کہ تب کسی کی ذہانت کو اور مہارت کو چیک کیا جاتا ہے. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم.
سب سے بڑا باب ہے امام حسین کی زیارت.
ایسے رکاوٹ موجود ہیں جو ہماری زندگی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. بھائی اگر خدا نے کہا کہ دن میں پانچ رکعت پانچ دفعہ نماز پڑھو، 17 رکعت باقی نماز پڑھو، یقیناً خدا تعالیٰ کچھ اس میں دیکھ رہا ہے، جبھی تو کہہ رہا نماز پڑھو. یا مثال کے طور پہ کہا کہ سورہ علم پڑھو، ہر نماز میں واجب ہے سورہ علم، لا صلاۃ الا بفاتحہ کتاب، سورہ علم نہیں پڑھو گے نماز ہی نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ سورہ علم میں یقیناً کوئی ایسے مطالب پوشیدہ ہیں. ہمیں کہا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر سورہ کا آغاز کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ کا جو ہے، اس کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کوئی ایسا نقطہ اور راز اور سر پوشیدہ ہے جس کے لیے ہمیں بار بار حکم دیا گیا ہے. یقیناً خدا تربیت کرانا چاہ رہا ہے. اب بار بار مثال کے طور پر میں یہاں پر ایک انسٹرکٹر آ جائے اور آپ سے کہے جناب آپ ورزش کیجیے، آپ جوڈو کراٹے سیکھیے، اور بار بار آپ کو ایک ایکسرسائز کرائے، کل بھی کرائی، آج بھی کرائی، بعد میں کرائے، مہینے بعد پورے سال بار بار آپ ایک ایکسرسائز بار بار کرائے، تو آپ اسے پوچھیں گے نہیں جناب انسٹرکٹر صاحب یہ تو بتائیے، سر یہ تو بتائیے یہ آپ پریکٹس کیوں کرا رہے ہیں بار بار؟ تو وہ یہی کہہ کے بیٹا یہ آپ کی تربیت کے لیے بنیادی اہمیت کے حامل ہے. خدا یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہو، خدا کو رحمان و رحیم کے نام سے یاد کرتے ہو، تو اس صفت کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرو. جب خدا رحمان و رحیم ہے تو تم بھی رحمان و رحیم بن جاؤ، آپس میں پیار محبت کے ذریعے سے زندگی گزارو. درود بھیجے محمد والا. دوسری چیز کہ بعض و نصیحت امام حسین کا جہاد، اس کا مقصد کیا تھا، اس زیارت میں بتایا گیا، استقامت اس زیارت میں بتائی گئی، اور اس کے بعد در حقیقت دنیا کے بازار تجارت میں گھاٹا کن کا مقدر بنا، شکست کس کا مقدر بنی، جس نے اپنی دین کو بیچ دیا دنیا کے لیے، جس نے اپنے آخرت کا سودا کیا اور گھاٹے کا سودا کیا، اس زیارت میں بتایا گیا ہے. لعنت کی گئی ہے امام حسین کے قاتلوں پر، یہ بتایا گیا ہے. امام حسین علیہ السلام کی کچھ صفات کو یہاں ذکر کیے گئے، یہ بتایا گیا ہے. تولی و تبرع اس زیارت میں بتایا گیا، اس کی اہمیت کیا ہے اور زندگی میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اور اس کے بعد آخر میں محبت کے اظہار سے پہلے در حقیقت کچھ عملی کام ہمیں دیے گئے ہیں، تاکہ عملی طور پر امام حسین کی راہ میں قدم رکھتے ہوئے امام سے جو محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ پورا ہو سکے. درود بھیجیے محمد والا. اگر آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ میں فضائل والی گفتگو نہیں کروں گا، یہ گفتگو چونکہ عام طور پہ نہیں ہوتی اور یہ ایک اہم موضوع ہے، لہذا چاہتا ہوں خالص علمی اور فکری گفتگو کروں یہاں پر، اس لیے کہ فضائل آپ سنتے رہتے ہیں ماشاء اللہ، لیکن ضروری ہے کہ ان تعلیمات کو بیان کیا جائے. یہ زیارات جو ہماری زندگی کا لائحہ عمل ہے، لائن آف ایکشن ہے، خط مشی ہے ہمارے لیے، جن پہ ہمیں قدم اٹھانا چاہیے، جن کی تعلیمات کے مطابق ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے، یہ وہ زیارت ہے. درود بھیجیے محمد والا. تمام حجت کے لیے امام حسین نے تمام بہانوں کو بالائے دام رکھ دیا، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ اتمام حجت ہو سکے، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی امام نے. کیوں؟ تاکہ رہتی دنیا تک، چونکہ حسینیت کو رہتی دنیا تک رہنا ہے، لہذا یہ میزان اور کسوٹی بن جائے کہ حق و حقیقت کی، حق و باطل کو پہچاننا ہو تو کربلا کو سامنے رکھنا ناگزیر ہو جائے گا. لہذا یہ تمام حجت کر دی. وہ منع فاعدل فی الدعاء، امام پر امام چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ خدا کی طرف بلانے میں، دعا یعنی خدا کی طرف بلانے میں، اتمام حجت میں امام حسین نے تمام بہانوں کو بالائے طاق رکھ دیا. گھر کا بہانہ، جاب کا بہانہ، اسٹیٹس کا بہانہ، زندگی کا بہانہ، درس و تدریس کا بہانہ، رسول اللہ کے حرم مبارک کی مجاورت اور تولا کا بہانہ، اور اس قسم کے جتنے بھی بہانے ہو سکتے ہیں. بھائی امام حسین کے لیے کیا یہ شرف کم نہیں تھا کہ وہ نانا رسول اللہ کے حرم کے مجاور ہوتے، متولی بن جاتے، وہیں بیٹھے رہتے، لوگ آ کے دیتے نیاز بھی دیتے، اپنے مثال کے طور پر آپ کو واجبات بھی دیتے، صدقات بھی دیتے، آپ فقراء میں تقسیم کریں، آپ درس قرآن بھی دیتے، درس حدیث بھی دیتے، تفسیر بھی بیان کرتے، بیواؤں یتیماؤں اور یتیموں کی اور مثال کے طور پر مفلسوں کی آپ کفالت بھی کرتے، لیکن ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ رسول اللہ کے در کی مداولی اور متولی بھی چھوڑ دی. کیوں؟ تاکہ دین اسلام ہو جائے. کوئی بہانہ نہیں چھوڑا امام حسین علیہ السلام نے. اس کے بعد کہا عمر حن نسخہ، اور امام حسین نے نصیحت کی، اور نصیحت بھی اس انداز سے کہ پیار بھرے، منع یعنی پیار بھرے انداز سے نصیحت کرنا. اب یہاں سے پتہ چلا کہ اگر ہم کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو پیار بھرا انداز ہونا چاہیے. باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا چاہتا ہے تو پیار کا انداز ہونا چاہیے. بزرگ اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا چاہتا ہے تو شفقت سے محبت ہونی، محبت اور پیار کے ساتھ ہونی چاہیے. کہتے ہیں ایک شخص تھا، وہ اپنے بیٹے کو، اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ گناہ کر رہا ہے، برائی پڑھا رہا ہے. اس نے کہا کہ میں ڈائریکٹ کہوں گا اس کو براہ راست تو یہ بیٹا چڑ جائے گا، پریشان ہو جائے گا، منحرف ہو جائے گا. بعد اوقات نصیحت کرنا، براہ راست کہنا انحراف کا سبب بن جاتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر جگہ بنے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انحراف کا سبب بن جاتا ہے. اب اس باپ نے دیکھا کہ بچہ برائیوں میں پڑا ہوا ہے، مثال کے طور پر سگریٹ پی رہا ہے یا کوئی خدا نخواستہ حرام کام کر رہا ہے. اب اس باپ نے کہا بیٹا تم جو کچھ مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا، شرط یہ ہے کہ صبح سے شام تک جو تم بھی کام کرو وہ شام کو مجھے جا کے بتا. اس نے کہا بابا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب یہ شام کو باپ ملازمت سے گھر پہنچا، بیٹا بھی موجود تھا. کہا کہ بیٹا بتاؤ تم نے کیا کیا. کہا کہ بابا میں صبح اٹھا، اٹھنے میں سستی ہو رہی تھی، نماز فجر میں نے بڑی مشکل سے پڑھی، قضا ہونے والی تھی، خیر میں پڑھ کے دوبارہ سو گیا. اس کے بعد میں اٹھا، اتنے بجے میں نے ناشتہ کیا اور کالج چلا گیا. کالج جا رہا تھا تو پوائنٹ میں بس میں میں نے ایک نامے پہ نظر ڈالی. اس کے بعد مثلا میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا، اچھے کام بھی بیان کیے اور اپنے جو گناہ تھے وہ بھی بیان کرنے شروع کیے. ایک وقت آیا اس کی زبان لڑکھڑانے لگی اور کہنے لگا بابا اب مجھ سے میں اب مجھ سے یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے برے کام آپ کے سامنے بیان کر سکوں. تو کہا بیٹا جب تم ایک جن کے گناہ اپنے باپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتے تو پوری زندگی کے گناہ امام حسین کے سامنے اور خدا کے سامنے کیسے بیان کرو. اب بچے نے سنا تو ایک دفعہ ایک انقلاب برپا ہوتے ہیں کہ پوری زندگی گناہ لے کر امام حسین کے سامنے کیسے لوگوں معاملہ پر شفاعت کرے. ابھی طریقہ تھا پیار محبت سے سنتا ہے. ومن احن نصحا، امام حسین نے پیار محبت سے نصیحت کی. وبدل مہجته فیک لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالۃ. کیوں جہاد کے امام حسین نے؟ صرف اس لیے کہ گناہ بخشوائے؟ نہیں. صرف اس لیے کہ مولانا اپنی فیس لیں، انجمن کو رش مل جائے، سامعین کو تبرک مل جائے اور بانی مجلس کو واہ واہ مل جائے؟ نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ در حقیقت اصلاح کے لیے. وہ بدل مہجته، جو کچھ کا خون جان مال عزت آبرو سب خدا کی راہ میں دیتی. کیوں؟ لیستنقذ، انقاذ در حقیقت عربی زبان میں پانی میں ڈوبنے والے کو کہا جائے. انقاذ الغریب، یعنی جو پانی میں ڈوب رہا اسے بچایا جائے. امام حسین نے سب کچھ لیا تاکہ اس ڈوبتی ہوئی انسانیت کو، اس کشتی کو، انسانیت کی کشتی کو جو ڈوب رہی تھی یزیدیت کے دلدل میں، اس کو نجات عطا کی جائے. درود بھیجیے محمد اللہ. اور اس راہ میں امام حسین علیہ السلام نے استقامت کی، اسٹرگل کی، سبات قدم، عزم کا مظاہرہ کیا. یعنی یہ درجہ ایسے نہیں مل گیا امام حسین کو، شہادت کا درجہ ایسے ہی نہیں مل گیا امام حسین کو کہ جرا نواز رسول کو خدا نے بھی دے دیے. نہیں، رسول اللہ نے کہا تھا جب تک تم نہیں جاؤ گے کربلا، جب تک تمہاری اولاد قیدی نہیں بنے گی، تم شہادت پیش نہیں کرو گے، وہ درجات تمہیں نہیں مل سکتے، نہیں مل سکتے. لہذا استقامت ہوئی. یعنی اب یہاں سے بتایا کسی مقصد اور ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل ضروری ہے، جدوجہد ضروری ہے. اور میں نے کہا تھا امام کے القابات حسین، امام حسین کے القابات ہیں شہید اور مظلوم، اور اسی زیارت میں دونوں کو ساتھ بیان کیا، السلام علی الحسین المظلوم الشہید، سلام و حسین مظلوم پر. جا جس نے ظلم کو سہنے کے بعد، ظلم کا مقابلہ کرنے کے بعد درد شہادت کو پایا. پہلے مظلوم کہا، بعد میں شہادت کا آپ کو لقب دیا گیا کہ جناب آپ نے شہادت کے ذریعے سے اس اعلی مقام کو حاصل کیا. اب استقامت ضروری ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ فجاہدہم فیکا صابرا محتسبا. فجاہدہم یعنی دشمنوں سے جنگ کی. امام حسین نے دشمنوں سے جنگ کی ہے کیوں؟ تاکہ انسانیت کو نجات عطا کر سکے، انسانیت کو فلاح کا، ہدایت کا، رہنمائی کا راستہ دکھا سکے. فجاہدہم فیکا صابرا محتسبا. صابر یعنی صبر کرنے والے، محتسب محتسب یعنی بے انتہا مشقت، ظلم و ستم کی انتہا کے باوجود راہ حق میں ڈٹے رہنا. مظلوم کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہاتھ ہاتھ کر کے بیٹھ جائیں، سر کو جھکا لیں، جناب ادھر سے آپ نے مارا، ادھر سے اس نے مارا آپ کے، جناب میں تو مظلوم ہوں، بجاؤں کہتا ہم تو جنازہ اٹھانے والے ہیں ہمیشہ سے. یہ کس نے کہا ہے کہ آپ جنازہ اٹھانے والے ہیں؟ یہ کس نام کی مثال کے طالبات آپ کہتے ہیں ہم مظلوم قوم ہیں ہم جنازہ اٹھانے والے ہیں؟ کس نے کہا ہے؟ کون سے امام نے کہا کہ آپ جنازہ اٹھائیے؟ مظلوم بنے رہیے، ساری قوم آپ کو مارتی رہے، سارا ملک آپ کو مارتا رہے، سارے دشمن آپ کو مارتے رہے، کس نے کہا؟ اپنا دفاع کرنا سیکھیے، اسلحہ چلانا سیکھیے، قانونی اسلحہ ہونا چاہیے، دفاع کا حق ہونا چاہیے، ہر انسان کو حق ہے. لہذا امام حسین کی کہہ رہے ہیں کہ صابر محتسبا، صابر بھی محتسب بھی ہیں. صابر یعنی صبر کرنے والے، استقامت دکھانے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ بے انتہا مشقت. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جتنا جتنا ظلم بڑھتا جا رہا تھا، کیا امام حسین پیچھے ہٹتے جا رہے تھے یا قربانی میں قربانی دیتے جا رہے تھے اور اپنے حالت سے قریب ہوتے جا رہے تھے؟ صبر کا مطلب یہی ہے، مظلوم کا مطلب یہی ہے کہ رائے حق میں تم پہ سختیاں آئیں گی، ظلم ہوگا، تمہارے سر کٹیں گے، تمہارا خون بہے گا، دھماکے ہوں گے، نوجوانوں کو قربانی دینی ہوگی، خواتین کو صحت میں قربانی دینی ہوگی. لیکن دیکھو اپنا مقصد، اپنا ہدف اپنی نظر تو ادھر مت ہونے دینا. یہ ہے زیارت اربعین کا درود محمد. لیکن چونکہ ہم افراد و تفرید، ہر چیز میں افراد و تفرید، یہ بہت آگے نکل جاتے ہیں، یہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. لہٰذا ہم نے کہا مظلوم قوم ہے. وہ مظلوم کا معنی پٹنا نہیں ہے، مظلوم کا معنی یقیناً مظلوم مفعول کے وزن پر ہے. مظلوم یعنی جس پہ ظلم ہوا ہو. ایک ظالم ہوتا ہے ظلم کرنے والا، ایک ظلم ہوتا ہے جو فعل کہلاتا ہے، اور ایک مظلوم ہوتا ہے کہ جس پہ ظلم واقع ہوتا ہے. جیسے ناصر نصرت کرنے والا، نصرت وہ فعل ہے جو انجام دیتا ہے، جس کی مدد کی جائے اسے منصور کہا جاتا ہے. قاتل قتل اور مقتول. مظلوم یعنی جس پہ ظلم ہو. تو کیا امام حسین ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نماز اللہ بیٹھ گئے تھے؟ جناب آپ پہلی مثال کے طور پر دو محرم پہ جو امام حسین پہنچے ہوں تو کہتے ہیں جناب آپ مجھے قتل کر دیجیے، میں تو مظلوم ہوں، میں تو لڑنے آیا ہوں آپ سے، لہٰذا میں سلینڈر ہو جاتا ہوں نعوذ باللہ، آپ آ کے مجھے قتل کر دیجیے. نہیں، بلکہ اہل سنت عالم کہتے ہیں کہ امام حسین، یہ اس کی اپنی نقطۂ نگاہ کا، میں اسے متفق نہیں لیکن بتا رہا ہوں کہ امام حسین کی جنگی پالیسی کتنی اہم تھی. 72 کے لشکر میں میمنہ بھی بنایا، میسرا بھی بنایا، قلب لشکر بھی بنایا، اور تینوں کے علمدار بھی بنائے، اور سب سے بڑا علمدار حضرت عباس علمدار کو بنایا. کیوں؟ 72 کا لشکر کیا 30,000 کے قریب، زیادہ سے زیادہ تعداد جو بیان کی گئی ہے 30,000 کے قریب، اور 72 کا لشکر سامنے. لیکن یہ میمنہ، میسرا، قلب لشکر بنانا، دستوں کو ترتیب دینا، یہ سب اس بات کی علامت بقول اس اہل سنت عالم کے، امام حسین چاہتے تھے یہ جنگ سہر سے عبور کر جائے، تاکہ امام حسین کو امید تھی بقول اس کے کوفے سے مدد آ جائے گی. خوب، اگر امام حسین کی جنگی حکمت عملی کو دیکھیں گے تو پتہ چلے کہ امام وقت ہے، منصوب من اللہ ہے، عقل کل ہے، جانشین رسول ہے، اس کا ہر عمل حکمت سے لبریز ہوتا ہے. یہ تصور مت کیجئے کہ جناب امام حسین کے میں مظلوم ہوں، جناب میں قتل ہونے آیا ہوں. نہیں، امام حسین مظلوم ضرور ہے، لیکن پہلے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے. اور بات آگے تو عرض کرتا جاؤں، یہ جو شاعر نے کہا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ اسلامی تعلیمات سے منافی ہے. ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ نہیں ہوتا، ہر کربلا میں اسلام زندہ ہوتا ہے. امام حسین کربلا کے بعد اسلام کو زندہ نہیں کیا، امام حسین نے کربلا میں اسلام کو زندہ کیا ہے اور ایسے حالات پیدا کیے تھے کہ جس کی وجہ سے اسلام کی جڑ اور مستحکم ہوتی چلی گئی. درود محمد والا مظلوم گوانا ظلم سہنا نہیں ہے, مظلوم گوانا ظالم سے مقابلہ کرنا ہے آخری قطرے خون تک. صابرن محتسبا فجاہدہم, یعنی ان سب سے جنگ کی, ہاتھ کے ہاتھ کے بیٹھے نہیں رہے اماموں سے جو ہمارے ذہنوں میں ہیں. فجاہدہم کس کے جملے ہیں؟ چھٹے ایمان کے جملے ہیں, زیارت عقلی میں جملے ہیں چھٹے ایمان کے. اور گیارہ ایمان کہہ رہے کہ دیکھو روز ان جملوں کو پڑھو تاکہ حسینیت تمہارے فکر و قلب میں سما جائے. اسے پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ جناب ثواب کے لیے پڑھتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اب شب جمعہ مولانا پڑھا رہے ہیں زیارت والے صاحب, کوئی سر کو جا رہا ہے, کوئی بیگ کو جا رہا ہے, کوئی ایس ایم ایس کر رہا ہے, اور یہ زیارت ہوگی قبول ہوتی ہے. یہ امام زمانے کو کہتا السلام علیکم مولا, کوئی جو ادھر دیکھا ہے کہ تبرک آ گیا نہیں آیا, دروازے کتنے بند ہو گئے, دروازہ کھل گیا نہیں کھل گیا, تو یہ سلام تھوڑی قبول ہوتا ہے. سلام کو قبول ہوتا ہے جو ادب سے, تہذیب سے, دل کی توجہ سے, حضور قلب سے کیا جائے. اور یہ چھٹے امام یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو پڑھو. گیارہویں امام کہہ رہے ہیں مومن بننا چاہتے ہو تو پھر حسینیت کا عمل ناگزیر ہے, ارے ان جملوں کو پڑھتے جاؤ, زندگی کو ایمان والی بناتے چلے جاؤ. درود محمد وال محمد. نفاق کیا ہے اور ایمان کہاں تمہیں نظر آئے گا؟ فجا حدا ہوں ان سب سے جنگ کی, فی کا یعنی اختر تیری راہ میں جنگ کی, صابرن محتسبا صبر بھی کیا, محتسب یعنی بے انتہا مشقت, سختیاں, ظلم, ستم, جو کچھ بھی ان کے قبضے قدرت کا تمام ظلم ستم کر کے دیکھ لو, حسینیت کا راستہ روک دیا جائے. وہ سمجھتے تھے اگر حسین کو قتل کر دیں گے تو حسین کی آواز دب جائے گی, کربلا میں ختم ہو جائے گی. چھری کی دھار سے کٹی نہیں چراغ کی لو, چھری کی دھار سے کٹی نہیں چراغ کی لو, بدن کی موت سے کردار بن نہیں سکتا. جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کم سے کم اگر نماز واجب میں دل نہیں لگتا تو دو رکعت نماز مستحب پڑھو, نافلہ نماز پڑھو. میرے چوتھے امام نماز پڑھ رہے تھے, امام کی ابا جو تھی ایک دفعہ کندھے سے گر گئی, امام اسی طرح نماز پڑھتے رہے. جب نماز تمام ہوئی تو ابو حمزہ امام کے صحابی بہت بزرگ صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں مولا آپ کی ابا آپ کے کندھے سے سڑک کہیں تھی گر گئی تھی, آپ نے صحیح نہیں کی. امام کا واہ ہے تجھ پر, تجھے مدد کر میں کس عظیم شہنشاہ کے سامنے پڑھوں. آخر مولا جب آپ کا یہ حال ہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ امام نے کہا دیکھو اگر چاہتے ہو کہ واجب نمازوں میں جو کمی اور کوتاہی ہوئی اس کا اجالہ ہو سکے, کہا جی مولا, کہا کہ مستحب اور نافلہ نمازیں پڑھوں, اور اگر اتنی بھی توفیق نہ ہو سکے, اتنے بھی حسینی نہ بن سکو تم, اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں مولا کے جملے نہیں ہے, تو پھر کم سے کم اتنا ہو کہ تمہاری سجدگاہ تربت حسینی کی ہو تاکہ اس کے وسیلے سے تم اپنی نماز قبول ہو جائے, اور اگر اتنا بھی نہ ہو تو ہاتھ میں تربت حسینی کی تسبیح لے لینا. اگر تسبیح نہ بھی پڑھو تو خود وہ مٹی کے جس میں خون حسین شامل ہے وہ تسبیح کر کے تمہارے نام اعمال میں اضافے کا سبب بنے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پاکیزہ خون ہے, وہ ذاکر خدا کا خون شامل ہے کہ جس نے آخری وقت میں بھی ذکر خدا کو فراموش نہیں. تو یہ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ حسینیت کو باقی رکھے, اور صرف زندگی میں نہیں بلکہ کہا اپنے چھوٹے بچوں کو شہادت کا درس دو, انہیں حسینیت سے آشنا کرو. مستحب ہے, اور امان فقہا نے لکھا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو پھر اس کے منہ میں معمولی سی خاک شبا آب زمزم کے ساتھ اس کے منہ میں ڈالو. کیوں؟ تاکہ بچہ اپنی زندگی کے آغاز سے حسینیت سے اور شہادت سے آشنا ہو جائے. لہذا اس طرح ہمیں آشنا کیا گیا ہے, اس طرح ہمیں بتایا گیا کہ حسین کے ساتھ آشنا ضرور بھیجے محمد والا صبر بھی کیا ہے اور مشقتیں بھی امام نے اٹھائی ہیں, تب جا کر یہ حسین کا پیغام پہنچا ہے. صرف یہ نہیں کہ جناب حسین کہ میں معذروم ہوں بس میں قتل ہونے آیا ہوں, نہیں بلکہ اسٹرگل جدوجہد. اگر تم ظلم ستم کے نشانہ بن رہے ہو تو تمہیں اپنا دفاع کا حق حاصل ہے. بدترین قوم وہ ہے, مولا کائنات کا جملہ وہ ہے, بدترین قوم وہ ہے جس کے گھر کی حدود میں آ کر اس کو ظلم کا نشانہ بنایا جائے. تو اتنے نامرد ہو گئے ہو, اور اس لیے مولا کائنات کے شکوے ذرا آپ دیکھیں, یا اشبار رضا رجا لئی سب رجا, اے وہ لوگوں جن کی شکل صورت تو معلوم والی ہے لیکن سیرت زنانہ ہے, صورت تو مردانی ہے لیکن سیرت زنانہ. یہ مولا کائنات کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے عذاب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو امام کے لیے کتنی مشکلات کا سبب بنے. امام کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گھروں میں آ کر اگر تمہیں مارا جائے تو اس سے زیادہ بے حیرتی کی علامت کسی قوم کے لیے نہیں ہے. یہ کس نے کہا کہ جناب آپ مظلوم ہیں؟ اپنا دفاع کا حق حاصل ہے, اتحاد متحد ہو کر انسجام کے ساتھ وحدت کے ساتھ مل جل کر علماء خطباء مسلمین تمام افراد مل جل کر متحد ہوں تو دیکھیے کون لڑ سکتا ہے آپ سے. اور آپ نے دیکھا جب آپ متحد ہوئے تو پھر آپ کو خدا نے برکت عطا کی. درود بھیجیے محمد والا.
کھانے پہ سورہ فاتحہ کھانا ہوگا تو سورہ فاتحہ اس میں پڑھی جائے گی, یہ ضروری نہیں ہے.
اچھی بات ہے، باوضو بہت اچھی بات ہے، خوشبو غذا بہت اچھی بات ہے، لیکن واجب نہیں ہے. اب جب یہ مہمان آئیں گے تو دینداروں کی اکثریت جو ہے انہوں نے خلاف ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو یہ سنا ہی نہیں، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں. تو امام کہیں گے بھائی آپ نے نہیں سنا تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ دین کا حصہ وہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کربلا ہمیں ایک اور چیز کا درس دیتی ہے، وہ دینداری اور دین محوری. دینداری الگ ہے اور دین محوری الگ ہے. درود محمد والا جتنے کربلا موجود تھے، دین تو سب کے پاس تھا، لیکن جو یزید کے کیمپ میں تھے وہ دیندار تھے، جو حسین کے کیمپ میں تھے وہ دین مدار اور دین محور تھے. اس لیے جو دیندار تھے وہ تو مکے میں رہ گئے طواف کعبہ کرنے کے لیے، جو دین مدار دین محور تھے وہ کعبے کا طواف چھوڑ کر حسین ابن علی کے ساتھ آ گئے. تو دینداری الگ ہے، دین مداری الگ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی دینداری میں پڑھ کر دین مداری اور دین محوری سے دور رہے، دین محور ہو. اور یہی وجہ ہے کہ تمام ائمہ دین محور تھے، دین محور تھے. بس یہی وجہ ہے کہ شب ہجرت جب رسول اللہ نے کہا علی سے میرے بستر پہ سو جاؤ تو دیندار ہوتے تو نہ سوتے، کہتے میں تو ساری رات عبادت کرنے والا ہوں. علی دیندار نہیں تھا، دین محور تھا. بستر رسول پر لیٹ گئے بتا رہا ہے کہ ساری رات عبادت کرنا، وہ بھی خدا کے لیے، وہ بھی خدا کی عبادت. اور بستر رسول میں سو کر رسول کی جان بچانا، یہ بھی خدا کی عبادت. چار مسجدوں کی وجہ اتنے دیندار تھے، اور اتنے دیندار تھے، سنے آپ کتنے دیندار تھے، کتنے دیندار تھے؟ کہتے ہیں زہر عاشورہ کے وقت امام سے کہ حسین اتنے نہیں تھے، نماز قبول نہیں. حبیب بن زائدہ نے کہا رسول اللہ کے بیٹے کی نماز قبول نہیں تو کیا تمہاری نماز قبول ہوگی؟ یہ ہے دینداری اور دین محوری. کربلا دین محور رہو، دیندار رہو. دین محور یعنی دین کو سمجھو، دینی تعلیمات کو سمجھو، روح دین اور روح تعلیمات اسلامی. درود بھیجے محمد والا. اور فرمایا کہ کون ہے یہ دینی؟ جنہوں نے اپنی اپنے دین و ایمان کو بہت کوڑے داموں فروخت کر دیا. وہ شرح آخرت ہوں، اور اپنی آخرت کو بہت ہی کوڑیوں کے ذریعے سے بہت ہی معمولی قیمت میں خرید لیا. یعنی یوں کہوں کہ دین کا سودا کر کے، ایمان کا سودا کر کے اپنی آخرت کو دباؤ برباد کر دیا. یہ ہے زیادت اربعین، کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دین کو مت بیچو. آج ممبر سے دین بیچا جاتا ہے 10 لاکھ، 25 لاکھ، 35 لاکھ، 40 لاکھ. چونکہ میں کبھی بھی اپنی زبان سے پیسہ نہیں مانگتا، کبھی نہیں مانگتا میں، اور مجھے یہ بات کہنے کا حق حاصل ہے، مجھے فخر ہے کہ میں خون و حسین کی تجارت نہیں کرتا ہوں. مجھے فخر حاصل ہے جو خون حسین کی تجارت کر رہے ہیں، خون حسین سے پیسہ لے کر اپنی دنیا کی تعمیر کر رہے ہیں. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، خدا کہتا ہے میری نشانیوں کو بیچ کر کوڑیوں کے دام مت لو. خدا کی آیات کیا ہیں؟ کعبہ خدا کی آیت ہے، کعبہ خدا کی نشانی ہے، دین خدا کی نشانی ہے، حسین خدا کی نشانی ہے، خون حسین خدا کی نشانی ہے، گریا خدا کی نشانی ہے، علم حضرت عباس خدا کی نشانی ہے، شبیہ تابوت امام حسین خدا کی نشانی ہے. ان کے عوض دنیا مت خریدو، خدا یہ کہہ رہا ہے. نگرانی امام حسین کی زیارت آدمی یہ کہہ رہی ہے کہ دین کا سودا مت کرو دنیا سے. وباحته بالأردل الأدنى گھوڑیوں کے دام بیچ رہے ہو ابدی حیات کو, ابدی سعادت کو. یہ ہے درد ہے کہ بار بار ہمیں کہا گیا ہے. حق تو یہ ہے کہ اس زیارت کا جملہ جملہ, حرف حرف, بند بند اس کی تشریح ہونی چاہیے تاکہ کما حقو ہم اس زیارت نہیں میں موجود روح اور تعلیمات سے مستفید ہوتے ہوئے اپنی دنیا کو نورانی بنا سکے. درود بھیجے محمد والا. استقامت ضروری ہے. وباع حظہ, اپنے حظ کہتے ہیں نصیب کو, اپنے حصے کو جو تمہیں خدا نے دیا ہے. وباع حظہ, اپنے نصیب کو مت بیچو, اپنی قسمت جو خدا نے تمہیں دی اس کو مت بیچو دنیا کی چند روزہ زندگی کے حصول کے خاطر. کیا ملے گا تمہیں؟ شرک کون تھا؟ امیر مومنین صحابی تھا, لیکن انجام کیا ہوا؟ قاتل حسین اور نبیوں کا اور آئمہ تاریخ کے قاتل حرام زادے ہوتے ہیں, جن کی نطفوں میں شیطان شامل ہوتا ہے. کتنا بڑا درجہ صحابی امیر مومنین سے اور کہاں قاتل حسین. اب آپ دیکھیے, تصور کیجیے کتنا انسان گر جاتا ہے. کاروبار نے بتائی, دیکھو اپنی انسانیت کو بچاؤ. زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جب زمانے کی انقلابات تمہارے فکر و خیال, عقیدہ اور فکر میں تبدیلی لے کر آئیں گے تو پھر بہت چوکنے رہو. پیسوں کی چھٹکا, درہموں کی چمک کہیں تمہارے چشم ایمان کو خیرہ نہ کر دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دنیا کی چند روزہ زندگی میں ہی سب کچھ نظر آنے لگے. اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے, اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم حسن عاقبت کی دعا کریں. خداوند ہمارا خاتمہ ایمان اور محبت محمد آل محمد پر. کیوں؟ اس لیے کہ انسان دنیا میں جو کچھ بھی ہے جب جا رہا ہے یہاں سے تو کیا لے کے جا رہا ہے, کیسا بن کے جا رہا ہے, کس صورت کے ساتھ جا رہا ہے. پہلے وقت دامن گنجائش نہیں کہ میں اس کی عرفانی اور روحانی تشریح کروں. جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو در حقیقت اس کی روح کی ایک صورت ہوتی ہے اور اس روح کے ساتھ وہ محشور ہوتا ہے. میں اس پہ تفصیل سے بلیل کیٹ میں گفتگو کر چکا, انسان کی حقیقت اور قرآن کی نگاہ میں انسانی حقیقت کے عنوان سے اپنا اشارہ پڑھا ہے. وہ نیٹ میں گفتگو ان شاء اللہ آ جائے گی کچھ دنوں بعد, آپ وہاں سے سماعت کر سکتے ہیں کہ انسان کا ایک ظاہری چہرہ ہے اور انسان کا ایک روح کا چہرہ ہوتا ہے جو اس کی نیت سے, اس کے عقائد سے, اس کے فکر و خیال سے بنتا ہے, اور وہ چہرہ حقیقی ہوگا. اور اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یحشر بعض الناس علی صور, بہت سے لوگ یعنی وہ بعض لوگ ایسی صورتوں میں روز قیامت محشور ہوں گے کہ ان کے سامنے بندر اور خنزیر بھی خوبصورت ہوں گے. بندر اور خنزیر بھی ان سے خوبصورت ہوں گے, اتنی بدحیرہ شکل ہوں گی, اتنے قریب منظر صورت کے مالک ہو. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں گناہوں کے ذریعے سے لہذا انسان, اور یہ انسان کی حقیقی صورت کب ظاہر ہوتی ہے؟ جب انسان مرتا ہے موت کے وقت, اور موت سے خوف کے وقت جب انسان پہ سختی ہوتی ہے تو سختی کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اسے اپنا حقیقی چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ میں نے برے اعمال کیے, لوٹا, کھسوٹا, غیبت کی, مارا, ڈانٹا, ظلم کیا, توہین کی, اہانت کی, والدین کی, بیوی کی, بچوں کی, مولوی کی, فلا کی, اس کی, اس کی, جو کچھ بھی آپ نے میں نے گناہ کیا, در حقیقت ہمارے سامنے حاضر ہو جائے گا. جب انسان اپنی حقیقی صورت کو دیکھے گا تو اس وقت وہ ڈرے گا, یا موت کے وقت, یا قبر میں, یا برزخ میں. یہ تین موقع ہیں جہاں پر انسانی حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے انسان پر. اور اسی لیے حدیث میں کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کی قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے, جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے. بعض کی فلائٹ جو ہے ڈائریکٹ قبر میں اترتی تو ہے لیکن وہ در حقیقت کام کرتی ہے جہنم کی ایک وادی میں. اور بعض جو مومن ہوتے ہیں, جو حسینی ہوتے ہیں, ان کی یہ فلیٹ کہاں تک ہے؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں، لیکن اس جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں داخلے کے لیے کوئی شرائط ہو، شرائط میں سے ایک مومن کی جو صفت بیان کی گئی وہ زیارت عربعین ہے، کہ زیارت عربعین پڑھو اور اپنی صورت کو انسانی بنانے کی کوشش کرو. بس آخری مثال دے کر آپ کی زحمت کا تمام کرو. انسانی صورت کیسے بنتی ہے؟ انسان کی نیت سے، فکر سے، عقیدے سے. لاوالی بات دیکھیے دو قسم کس طرح ہے استعمال کی جاتی ہیں انسان کے کاموں کے لیے. ایک کو حال کہا جاتا ہے، بڑی ایسے حال، اور ایک کو ملکہ کہا جاتا ہے. حال یعنی کسی کام کو توجہ سے انجام دینا، ملکہ کسی کام پر کمانڈ یا مہارت اور کنٹرول حاصل کر لینا. مثال کے طور پر آپ ایک جم خانہ چلے گئے، نوجوان بچے ہیں موجود ہیں، آپ جم میں گئے اور وہاں پہ آپ نے ایکسرسائز شروع کی، تو پہلے پہلے آپ کے لیے ایکسرسائز کیا ہوگی؟ مشکل ہوگی، لیکن آپ توجہ سے، حال سے اسے انجام دیں گے، آہستہ آہستہ کچھ دن بعد آپ کو بڑے کمانڈ حاصل ہو جائے گی. اس علم سیکھنا چاہتے ہیں، پہلے پہلے مشکل ہوتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ کمانڈ حاصل ہو جاتی ہے. تیراکی کے مثال کے طور پر، تیراکی مصاحب انسان کے لیے، تیر اندازی مصاحب انسان کے لیے، گھوڑ سواری مصاحب انسان کے لیے. اور یہ سیکھے تاکہ اس سے انسان کی صحت بھی اچھی رہے. اور پہلے پہلے مشکل ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ مالک حاصل ہوتا ہے اور کمانڈ حاصل ہو جاتا ہے. اب انسان میں انسان کی صورت کیسے، حقیقی صورت کیسے تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی گناہ کی صورت آ جاتی ہے. صرف یہ مثال بیان کر کے اپنی ذہنوں کو تمام کرو. درود دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لاوالیپن سے، لاوالیپن کسے کہتے ہیں؟ یعنی غفلت کے شکار ہونا. لیکن اگر لاوالیپن کو میں اردو زبان کے لحاظ سے اگر کھولنا چاہوں، لا یعنی نہیں، اوبال یعنی ابال، نہ ابال سمجھتے ہیں نا، پانی میں ابال آ گیا، جوش آ گیا، اور اس کا جو ٹیمپریچر تھا اب وہ بڑھ گیا، اب نارمل ٹیمپریچر پہ نہیں ہے. لاؤ والی پر یعنی حرام کو دیکھیں کوئی جوش نہیں آئے، ایمان کو جوش ہی نہیں آئے، یہ لاؤ والی پر. کان گناہ سنے کوئی جوش نہیں آئے، یہ اندر سے غیرت انسان کی کہے کہ جناب تم نے یہ کہا کام کیا. اگر غیرت اندر سے جاگ جائے سمجھ جائیے کہ آپ کا ایمان زندہ ہے. آنکھیں گناہ کریں، ابال نہیں آئے ایمان میں، اب آپ کا نارمل ٹیمپریچر نارمل تھا، لیکن جیسے گناہ آیا وہاں پر کہہ رہے گناہ آ گئے. گناہ جو ہے تمہارے ایمان کو حرارت دے دے گی، لہذا وہاں پر دیکھو جیسے گناہ آیا اور تمہارے ایمان میں ابال آ جائے، تحرک آ جائے، بیداری آ جائے، چوکنے ہو جاؤ کہ میں نے آپ کو اسے کیا کیا. مومن تو وہی جو گناہ سے پہلے اپنا بچاؤ کرے، لیکن اگر خدا نہ خاصا گناہ ہو بھی جائے تو پھر اپنے آپ کو دیکھو. اب آنکھوں سے گناہ اور ایمان میں ابال نہ آئے، جوش نہ آئے، جذبہ نہ آئے، میں نے کیا کیا؟ ان آنکھوں سے میں نے اگر عباس کی زیارت کی ہے، ان ہاتھوں سے میں نے تابوت اٹھایا ہے، ان ہاتھوں سے میں نے سینہ زنی کی ہے، اس زبان سے میں نے ذکر خدا کیا ہے، میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے منقبت پڑھی ہے، میں نے نوحہ پڑھا ہے، اب اگر اس سے گناہ کروں گا اور ایمان میں جوش نہ آئے تو لاوالی پن کا شکار ہو گئے. لاوالی پن سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا طرز تفکر تبدیل ہوتا ہے. طرز تفکر سوچنے کا انداز، اور جب سوچنے کا انداز تبدیل ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ خیالات کو ایک ردم مل جاتی ہے، ایک راستہ مل جاتا ہے تبدیلی کا. اب خیالات اس جگہ پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب خیالات ایک خاص جگہ پہ چلنا شروع ہو جائیں، کوئی بھی اچھا ہی ہو بڑا اس بحث نہیں کر رہا ہوں میں، تو پھر انسان کے افکار و نظریات ترتیب پانے لگتے ہیں. اور جب انسان کے افکار و نظریات کا قالب تیار ہو جاتا ہے، اب اس قالب سے جو انسانی اعمال سرزد ہوتے ہیں، وہ اسی فکر، اسی طرز فکر، اسی نظریے کے مطابق انجام پاتے ہیں. اب اگر نظریہ اچھا ہے تو پھر عمل بھی اچھا ہوگا، اور نظریہ برا ہے تو عمل بھی برا ہوگا. اب اس طرح آہستہ آہستہ انسان اگر اچھائی کی طرف جائے گا تو سارے اعمال اچھائی کی طرف، اور اگر انسان برائی اتنی سوچے گا اس کے ذہن میں رچ بس جائے، راز کو پختہ ہو جائے، اس کے سارے اعمال گناہوں کی طرف ہو جائیں گے. اور پھر آہستہ آہستہ یہ عادت ملکہ حاصل ہو جائے گا، ملکہ حاصل ہو جائے گا. اس کی چھوٹی سی مثال میں دوں، نماز پڑھنے کا بھی ملکہ حاصل ہو جاتا ہے. کیسے؟ مولانا نے کہا اللہ اکبر، ہم نے کہا اللہ اکبر. مولانا رکو میں جا رہے ہیں، ہم بھی رکو میں جا رہے ہیں. اس کے بعد جائے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مولانا نے سلام دے رہا، اس کا یاد آیا جناب ہم نماز میں بھی تھے، پوری دنیا کی سیر کر کے آ جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ جناب نماز میں بھی تھے، اور نماز پڑھنے کے اٹھے بیٹھے کا ملگا اور کمانڈ ہمیں حاصل ہو گیا ہے، بعض اوقات انسان پوری پوری سورہ الحمد و فاتحہ بھی سورہ الحمد و سورہ بھی پڑھ لیتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں تک پہنچا، جو رکوع میں جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ سورہ ختم ہو گیا، تو ملکہ حاصل ہو گیا، لیکن حقیقی ملکہ یعنی روح کی توجہ کا ملکہ کہ اسے کمانڈ حاصل نہیں ہوا۔ اب کیا ہوا کہ اب اس کے ذریعے سے کہا کہ اب تمہیں جو ہے وہ تمہاری عادت ہو جائے، جب عادت ہو جائے گی تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا تم نماز پڑھ رہے ہو یا نہیں پڑھ رہے ہو، تم زیادہ بھی پڑھ رہے ہو گے تو ایس ایم ایس کر رہے ہو گے، سب گزار ہو گئے گھر گزار رہا ہو، تمہیں فکر ہی نہیں ہوگی تم کس کو سلام کر رہے ہو، کس امام کے سامنے کھڑے ہو، جو تمہاری حرکات و سکنات کو دیکھ بھی رہا ہے، تمہارے سلام کا جواب بھی دے رہا ہے، تمہیں دیکھ بھی رہا ہے کہ تم کس صورت میں کس قاضی میں اور کس مثال کے طور پر قضا میں کھڑے ہو، لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا، لہٰذا پوری توجہ ہونے ملکہ جاتے ہیں نیک اعمال پر پوری توجہ۔ اب کیا ہوئے جلوس آ رہا ہے، چونکہ ملکہ آئے تو کیا ہمیں جلوس ہوگا، اتنے جلوس ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی، جلوس آئے تو اسے زیارت کر جاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زیارت ہو گئی جناب، اس کا پھر اپنے کاموں میں لگ گئے ہو، اگر علم ایک ہوتا تابوت ایک ہوتا تو پھر اس کا تقدس بھی زیادہ ہوتا، اب ہر بچے کے ہاتھ میں آپ نے علم دے دیا، وہ بچے جو ہیں وہ میں اللہ کو مخالف نہیں نکالنے کا، علم نکلنا چاہیے لیکن تقدس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا جائیے ذرا جہاں جہاں شیعہ علاقے میں جا کے دیکھیے کہ کس طرح علم کا تقدس، عزاداری کا تقدس معمول، فرش اللہ کا تقدس معمول ہو رہا ہے، ابھی اسے فرش اللہ میں بیٹھے گریہ کر رہے تھے اور فوراً جوتے لے کے جناب اس میں چڑھ جاتے ہیں، اب یہ فرش اللہ کا تقدس ہے کہ جس میں بیٹھ کے تم عبادت سمجھ کے گریہ کر رہے ہو کہ تمہارا نظریہ یہ ہے، یہ تم یہ کہتے ہو کہ یہاں بی بی تشریف لاتی ہیں، اہل بیت کی خاص نظر ہوتی ہے، امام زمانہ کی توجہ ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے، لطف ہوتا ہے، عنایت ہوتی ہے، اسی میں جوتے لے کے آ جاتے ہیں، فرشادہ کا تقدس وامال ہو گیا، تو ملکہ حاصل ہونا چاہیے، لہذا اب یہ ملکہ اگر حاصل ہو جائے گا گناہوں میں یا ثواب میں دونوں میں تو پھر انسان کی ذات کا اور روح کا حصہ بن جائے گا، اور روز قیامت بھی وہی صورت سامنے آئے گی جس کو انسان نے اپنی روح میں شامل کیا ہے۔ یہ ہے تعلیمات زیادہ بہین کہ انسانی صورت بنانے کی کوشش کرو، یہ حسین پہ کہہ دیا تمہیں انسانی صورت عطا کرے گا، یہ نماز تمہیں الہی صورت عطا کرے گی، یہ اہل بیت کا غم منانا یہ تمہیں ایک حقیقی انسانی صورت سے آشنا کرے گا، بس اتنا ہی کہا، زیادہ رب کے اور بہت سے مطاب تھے، بہرحال میں اسے نظر سما خدا شکر کا سبب نہیں بننا چاہتا، یہ جب اس کو پڑھو اور اپنی زندگی کو انسانی بنانے کی کوشش کرو، حسینی بنانے کی کوشش کرو، خدائی اور نورانی بنانے کی کوشش کرو، بس اتنے کا کی۔ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے فضائل کے ذریعے سے بھی ہماری تربیت کی ہے اور اپنے مصائب کے ذریعے سے، یہ تصور مت کیجیے گا کہ اہل بیت کے مصائب میں تربیت کا کوئی پہلو نہیں ہے، کیونکہ ہم سنتے رہتے عادی ہو گئے اور سرسری انداز سے گزر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ تربیت کا پہلو کہاں ہے، بس ایک تربیت کے پہلو سے چاہتا ہوں جو کربلا کے سامنے آیا وہاں سے مصائب کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور مرضی ابھی رہ جانا کہ رہائی کر دو جناب سکینہ کا تک زیادہ چاہتا ہوں کہ حضرت سکینہ کے کچھ مسائل، ہم سب نے سنا کہ آخری وقت میں امام حسین تشریف لائے اور جب آپ سوار ہو گئے تو امام کے کانوں میں بچی کے رونے کی آواز، امام رخصت ہو چکے ہیں، سوار ہو گئے ہیں، اس کے ذریعے سے اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں میدان کارزار، کتنے قیامت کا وقت ہوگا، راوی کہتا ہے امام حسین اس طرح رخصت ہوئے جسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا، یہ بی بی کو معلوم تھا کہ اب حسین کو دیکھنا نصیب نہ ہوگا، اس لیے کہ جو بھی رنبیر شہید ہوگی واپس آ جائے، وہ خود نہیں آیا اس کا لاش آئے، لیکن حسین کو ہے اس کا لاشا بھی اٹھانے والا جو نہیں ہوگا، اب بی بی کو پتا نہیں کس عالم میں حسین رخصت ہوئے، گھوڑے بیٹھ گئے اور خاطر کرنا چاہتے ہیں، اب بچی کے رونے کی آواز سنی، امام نے دیکھا کہ سکینہ گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں سے اٹھنے میں پریا آ رہا ہے، اب تربیت تو پہلو ہے، بس یہیں سے مسائل کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، امام حسین کہہ سکتے تھے بہن زینب بچی کو سنبھالو، ہم نے تمہیں سب کو رخصت کر لیا، علیکم نمنی سلام کہہ دیا، اب ہم جا رہے ہیں، کہہ سکتے تھے اور بچوں کو لے کے دراز سے دے سکتی تھی, لیکن نہیں, امام گھوڑے سے نیچے اترے اور اس کے بعد زمین میں بیٹھ گئے. اپنے قد کو سکینہ کے 3 سالہ بچی کے قد کے برابر کیا. یہ ہے نفسیاتی پہلو, یہ ہے تربیت کا پہلو. اور اس کے بعد آنکھوں کا رابطہ ہوا, آئی کانٹیکٹ ہوا امام کا, اور اس کے بعد سکینہ کو گلے لگایا. تو سکینہ پوچھتی ہے, بابا آپ موت کے لیے کیسے آمادہ ہو گئے؟ امام فرماتے ہیں, بیٹا کیف لا یستسلم للموت لا معین له الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے میری بچی سکینہ, ارے وہ موت کے لیے کیسے آمادہ نہ ہو؟ ارے جس کا کوئی یامن و مددگار نہ ہو, ارے جس کا پاس مارا جائے شانے کٹائے کے سو جائے, ارے جس کا جواب علی اکبر سینے میں برچی کھائے, ارے جس کا چشمہ ارے اس پر رحم نہ کیا جائے, ارے جس کا قاسم. اب بس عزاداروں, اس طرح سکینہ سے رخصت ہوئے ہیں. یہ ہے تربیت کا اندار حسین کے مسائل میں. اس کے بعد کہا سکینہ آج سے دستور تبدیل ہو گیا, تم ہمارے سینے میں سوتی تھی, علی اکبر کو ماں کے حوالے میں سلاتی تھی, علی اکبر ہمارے ساتھ, تم ماں کے ساتھ سونا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں والا کتنی اچھی طرح آپ نے اپنی بچی کو سمجھا دیا. گویا حسین یہ کہنا چاہتے ہیں, سکینہ علی اکبر خان کے کربلا پر ہمارے ساتھ سوئے گا اور تم ماں کے ساتھ تم وہ شام کے دربار و بازار میں جانا. سکینہ آمادہ ہو جاؤ, ارے تماشے لگیں گے, ارے دل چھینے جائیں گے سکینہ. اور اس کے بعد فرماتے ہیں, جب سکینہ نے گریا کرنا شروع کیا, لا تحرقی قلبی بدمعی کی حسرت ما دام من الروح من جسمانی. ارے سکینہ گریا نہ کر حسین کے سامنے, ارے تیرے آنسوؤں سے تیرے بابا کا کلیجہ بنا جاتا ہے. سکینہ کچھ دیر نہ گزرے گی کہ گریا کرنا, ارے جب خیام کو آگ لگے گی, جب تیرے دامن میں آگ لگے گی, جب تماچے لگیں گے, اس وقت گریا کرنا. بس ادادارو آخری روایت پڑ گئے, گریا کیا خدا آپ کے گریے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ارے جب حکم رہائی ملا, ماتم ہوا, زینب نے حسین کا ماتم کیا, سید سجاد نے ماتم کیا, علی اصغر کا ماتم ہوا, علی اکبر کا نوحہ پڑا, ارے سکینہ ہوتی تو علی اصغر کا ماتم کرتی. کون سکینہ؟ ارے جب شام غریبہ کو پانی آیا تھا, جناب زینب سب سے پہلے جناب سکینہ کے پاس پہنچی, کہا سکینہ پانی پیو, کہا بھوپی میں آپ پڑی ہیں, کہا کہ نہیں, جو چھوٹا ہوتا ہے اسے پہلے پانی دیا جاتا ہے. ایک دفعہ کوزا لیا اور مقتل کی جانب چلی, کہا سکینہ, کہا کہا کہ علی علی اصغر تو ششماہا ہے, ارے سب سے چھوٹا ہے, میں اسے پانی دینا چاہتی ہوں. ہاں سکینہ زندہ ہوتی تو یقیناً علی اصغر کا ماتم کرتی. اب جب سمجھانے لگے, بیویاں باہر نکلنے لگی, مادر سکینہ ایک دفعہ آئی قبر سکینہ پر, ہاتھوں کو رکھ دیا, سکینہ بیٹا بڑا اجنبی تھا, درے زندہ کھلے گا. سکینہ درے زندہ کھل گیا, ارے سکینہ حکم رہائی مل گیا. سکینہ ہم جا رہے ہیں, میری بچی ہم شرمندہ ہے, ارے تجھے اپنے ساتھ نہ لے جا سکیں گے. اللہ لعنت اللہ
فیعلم الذین ظلموا ایا من قلب ينقلبون. پروان کا بھائی صاحب دار کو قبول فرما, ہمارے نام سے ہماری بخشش کا دریا قرار دے. خداوند ہمیں زیارت عربعین کی تعلیمات کی روشنی میں حقیقی حسینی راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں انسانی صورت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند ہمیں اپنے ایمان کا محفوظ بنانے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تجھے ناسوں کا واسطہ ہے, فرش ادا کا واسطہ ہے, امام زمانے کے حضور میں تعجیل فرمائے, ہم سب ان کے انصار و اعمال میں شریک فرمائے, ان کے نائبین برکت کی حفاظت فرمائے. خداوند ہمیں تعلیمات کربلا پر
خصوصاً تعلیمات کربلا کی اجتماعی اور سیاسی تعلیمات پر ظلم اور ظالم کے بارے میں ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس عزاداری کے ذریعے سے، اپنے نوحوں کے ذریعے سے، اپنے مرثیوں کے ذریعے سے، اپنے ماتم کے ذریعے سے، اپنے گریے کے ذریعے سے ظالم طاقتوں کا مقابلہ کرنے اور انہیں سے نابود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوندہ ہمیں کوئی غم نہ سوائے امام حسین کے ہاتھ میں مسجد والے مسجد کی دینی دنیا میں جاتا ہے قبول فرما، ہمارے نوجوان کا علم کی میدان میں کامیاب نصیب فرما، جن بچوں کے امتحان ہم کو کامیاب نصیب فرما، خداوندہ تمام اسیروں کو بحق اسیر کربلا رہائی عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو حضرت علی اکبر اور حضرت قاسم علیہ السلام کی سیرت کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے امام حسین کے، جب تک دنیا میں رہی تھی درد سے اسے غم سے وابستہ رہیں، ہمارا خاتمہ شہادت کی موت، ایمان اور محبت محمد آل محمد پر ہو، آخرت میں ہمیں ان کی شفا سے محروم نہ فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم۔